الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وقال في موضع آخر أولئك كتب في قلوبهم الإيمان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے واجب الاحترام قابل صد احترام علاقہ اطمان دہی چار زبدہ کے غیور مسلمانوں علماء کرام سپاہ صحابہ کے ساتھیوں مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ آج یہاں سپاہ صحابہ کی طرف سے منعقد ہونے والے ایک استقبالیے میں جمع ہے اور آج June 1993 کا یہ پروگرام خالص مذہبی اور دینی ہے. مجھ سے کہا گیا ہے جیسا کہ صوبہ سرحد سپاہ صحابہ کے جنرل سیکرٹری منصور پراچا صاحب نے فرمایا ہے کہ میں آپ کے سامنے سپاہ صحابہ کے اغراض و مقاصد اور مشن پر گفتگو کروں گا. میرے بھائیوں, سپاہ صحابہ کیوں قائم ہوئی, اس کی کیا ضرورت تھی, اور بھی مذہبی اور دینی جماعتیں پاکستان میں موجود تھیں, اکابر علماء کافی تعداد میں یہاں جمع ہیں, اس لیے میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں کروں گا. تھوڑے سی وقت میں اپنے خیالات کا اظہار کر کے ختم کروں گا, کیونکہ رات کو پشاور میں بھی شہادت عثمان غنی پر تفصیلی جلسہ ہے. جماعتیں اور بھی پاکستان میں بڑی تھیں, لیکن سپاہ صحابہ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ سپاہ صحابہ شیعہ کو کافر کہتی تھی. کیا پہلے شیعہ نہیں تھے؟ سپاہ صحابہ سن 1985 میں بنی، اس سے پہلے بھی تو شیعہ تھے. پہلے شیعہ کو کافر نہیں کہا جاتا تھا؟ یہ جو نعرہ کافر کافر شیعہ کافر کا لگتا ہے، پہلے کیوں نہیں لگتا تھا؟ یہ ایک وہ سوال ہے جو ہر پڑھے لکھے عالم فاضل دیندار کے ذہن میں ابھرتا. اور تیسری بات یہ ہے کہ قادیانی بھی کافر ہے. کبھی آپ نے کافر کافر قادیانی کافر کا نعرہ نہیں لگایا. عیسائی بھی کافر ہے تو کافر کافر عیسائی کافر کا نعرہ نہیں لگایا. یہودی بھی کافر ہے، کافر کافر یہودی کافر کا نعرہ نہیں لگایا. تو کیا وجہ ہے کہ شیعہ کے کفر پر آپ کافر کافر شیعہ کافر کا نعرہ کس دلیل سے لگاتے ہیں؟ کیا قرآن پاک میں اس نعرے کا ذکر ہے؟ کیا شیعہ کے کفر کا اعلان قرآن میں موجود ہے؟ حدیث میں موجود ہے؟ کیا پوری امت نے شیعہ کو علی الاطلاق کافر کہا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو اس اجتماع کی اکثریت کے ذہن میں ہیں. اور میرا فرض ہے بحثیت اس جماعت کے خادم اور سربراہ کہ میں آپ کے سامنے مختصر انداز میں ان باتوں کی وضاحت کروں. قابلہ کسی سنی جماعت تھے؟ کیا کسی دینی جماعت کو نقصان پہنچانا اس کا مشن ہے؟ یا چند جذباتی نوجوانوں کا گروہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سپاہ صحابہ کا قیام ایک ریئیکشن اور ایک رد عمل کے طور پر معرض وجود میں آیا. رد عمل، بغیر رد عمل کے جو جماعت بنے اس کا انداز اور ہوتا ہے. جو جماعت کسی بہت بڑی وجہ اور رد عمل کی بنیاد پر بنتی ہے اس کا انداز اور ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کہ مجلس تحفظ ختم نبوت قادیانیوں کے رد عمل کے مقابلے میں بنی، اور اس کے لیے 10,000 آدمی بھی شہید ہوئے سن 53 میں. اس کے لیے بڑے بڑے جلسے ہوئے. عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے مرزا غلام احمد قادیانی کی وہ بے عزتی جلسوں میں کی کہ ان کی شلوار کا بھی ذکر کیا، ان کے ایسے یہ کہا کہ یہ اس کو حیض آتا تھا، اس طرح کی باتوں کا مذاق بھی اڑایا. کیوں؟ کہ وہ کفر، مرزا قادیانی کا کفر انگریزی حکومت کے اقتدار اور تسلط کی بنیاد پر عام ہوا تھا. اس کو ہر جگہ پر بے عزت کرنا، ہر جگہ اس کو ہلکا کرنا، اس کے روب کو مٹانا فرض تھا. علماء نے عام انداز سے ہٹ کر اس کے کفر کا مذاق اڑایا، اس کو ہلکا کرنے کے لیے اس کے اوپر ایسے الزامات لگائے، اس کا مذاق بنایا، اس کی عورت کا، اس کے آپ کا، اس کی شلوار کا ذکر کیا، اس نے خدائی دعویٰ کیا، اس کا مذاق اڑایا. حالانکہ عام کسی عیسائی یا یہودیوں کے کفر پر ایسی تقریریں نہیں علماء نے کی. وہ کفر انگریزوں کے ایمان پر بننے والے ایک جھوٹے نبی کی بنیاد پر بنایا گیا. آپ نے دیکھا 10,000 آدمی بھی شہید ہوئے، اور وہاں کسی نے نہیں کہا کہ اتنے لوگ کیوں مروا دیا تھا اللہ شاہ بخاری نے. وہاں 10,000 آدمی جو سڑکوں پر مر گئے، کیوں مر گئے بھائی؟ اور اس کے بعد ختم نبوت کی تاریخ چلی سن 1974 میں، 1974 میں کتنے لوگ مرے؟ بالآخر قادیانی غیر مسلم اقلیت قرار پائے، اور 1974 سے پہلے جو کیفیت قادیانیوں کے بارے میں ختم نبوت کے علماء کی تھی، وہ کیفیت آج سپاہ صحابہ کی ہے کہ ڈپٹی کمشنر اور ایس پی اس بات پر پرچا کرتے تھے کہ تم خام خواہ مسلمانوں کو کافر بنا رہے ہو. پرچہ ہوتا تھا یا نہیں؟ آپ کو یاد ہوگا علماء تشریف فرما، جو بھی عالم آتا کہتا ہے مرزائیوں کو مسلمان کافر بنا رہے، وہ تو مسلمان ہے، خام خواہ مولویوں کا کام کافر بنانا رہ گیا، تو بھی مسلمان ہے. ذوالفقار علی بھٹو جیسا آدمی جو لادین تھا، اور آپ کے یہاں کے بزرگ ولی خان، اسلام اور قرآن کا کوئی واسطہ نہیں، یہ لوگ وقت آیا قادیانیوں کے کفر پر انہوں نے دستخط کیے، جو الزام یہ لگاتے تھے کہ مولویوں کا کام کافر بنانا ہے. تو بتاؤ ان لوگوں نے اس کفر پر دستخط کیوں کیے جن کا کام مذہب کی بات ہی نہیں تھی؟ پتلون پہننے والے، آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے، کیمبرج یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے، کناڈا یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے، نہ کلمہ کا پتہ، نہ اسلام کا پتہ، نہ قرآن کا پتہ، لیکن 1974 میں 6 سے 7 ستمبر کی قومی اسمبلی میں یہ تمام گریجویشن اور گریجویٹ اور بارٹ لا اور جناب اسلام سے بہت دور آنے والے لوگوں نے اس کفر پر دستخط کیے جس کفر کو مولانا مفتی محمود اور دوسرے علماء نے قومی اسمبلی میں پیش کیا. اس وقت بھی الزام یہی تھا کہ خام خواہ مسلمانوں کو کافر بنایا جا رہا ہے، اور 90 سال تک جنگ لڑی تھی علماء نے اس کفر کے خلاف. 90 سال تک علماء نے جنگ لڑی، بڑے بڑے لوگ شہید ہوئے. عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ سے جب فیصل آباد کے دھوبی گھاٹ کے جلسے میں ایک آدمی نے مجمع میں کھڑے ہو کر کہا کہ یہ 10,000 آدمی جو تم نے 53 کی تحریک میں مروائے ہیں، ان کا کیا جواب دو گے قیامت کے دن؟ تو عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کا جواب رسول اللہ کی عدالت میں میں پیش کروں گا کہ حضور کی ختم نبوت کا معاملہ جب جنگ یمامہ میں آیا اور مسیلمہ قذاب کا مقابلہ کرنے کے لیے صحابہ کی جماعت گئی، اور واپسی پر ابو بکر صدیق کو اطلاع ہوئی کہ 750 قرآن کے قاری اس جنگ میں شہید ہو گئے، تو فاروق اعظم نے فرمایا کہ میرا بھائی زید بن خطاب بھی شہید ہوا، لیکن افسوس ہے میرا بیٹا عبداللہ بن عمر نہیں شہید ہوا، کیونکہ یہ تو رسول اللہ کی عزت کی جنگ تھی، نبی کی ناموس کی لڑائی تھی. اگر میرا بیٹا ذبح ہوتا تو میں قیامت کے دن کہتا کہ رسول اللہ کی عزت کے لیے میرا بیٹا بھی مارا گیا، عزت نبی کی تھی. تو عطا اللہ شاہ بخاری نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن وہی جواب دوں گا جو صدیق اکبر یمامہ کے شہیدوں کی شہادت کا جواب دوں، کہ میرے پاس وہی جواب ہے. اس وقت وہ کفر کیا تھا؟ اس کفر کا علماء سڑکوں پہ تھے، میدان پہ تھے، مولانا محمد علی جلندری، قاضی ثانہ میں شجابادی، شیخ اسام الدین، ماسٹر تاج الدین انصاری، مولانا عبدالرحمان میانوی، بڑے بڑے علماء اکابرین، مولانا یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ، بڑی بڑی ہستیاں اس راستے میں آئیں، جیلوں میں گئے، مقدمے ہوئے، پرچے درج ہوئے. کیا تھا اس وقت؟ اس وقت اس کفر کو کس بنیاد پر پیش کیا گیا؟ کیا وہ کفر کتابوں کی بنیاد پر نہیں تھا کہ جی یہ کتابیں لکھی ہیں مرزا قادیانی نے کہ میں رسول اللہ کے برابر ہوں، میں نبی سے بہتر ہوں، حسن اور حسین میری جیب میں ہیں، یہ لکھی مرزا قادیانی نے کتاب، اس پر ان کے کفر کو منوایا گیا. اور 70 کے الیکشن کے بعد جمعیت علماء اسلام نے اس الیکشن میں، مجھے ہوش تھا بلکہ ہم خود اس تحریک میں شامل تھے 70 میں، آج سے 22-23 سال پہلے، آپ کو یاد بھی ہوگا وہ معلوم بھی ہوگا کہ مولانا مودودی کے خلاف تحریک چلی، مودودی کے خلاف جمعیت علماء اسلام نے ایک تحریک چلائی. وہ تحریک نیک نیتی پر، دیانت پر مبنی. اختلاف کسی کو ہو سکتا ہے میری اس بات سے، لیکن مودودی سے جو اختلاف تھا وہ بھی دین کی بنیاد پر تھا. تھا یا نہیں تھا؟ بلند آواز سے بیان کریں. مودودی صاحب سے جو اختلاف تھا کوئی کرسی پر تو نہیں تھا، کرسی کا اختلاف تو بھٹو سے تھا. مودودی صاحب سے علماء کا اختلاف کس بنیاد پر تھا؟ کہ مودودی نے کتاب لکھی تھی خلافت و ملوکیت، تفہیمات، رسائل مسائل، موجودہ دور کی سیاسی کشمکش، یہ کچھ کتابیں تھیں. ان کتابوں میں قابل اعتراض مواد تھا، اور وہ مواد علماء کے ذہن کے مطابق صحیح نہیں تھا. دیانتدارانہ اختلاف کیا علماء نے، مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، مولانا غلام حسن ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبداللہ درخواستی مدظ اللہ علیہ جو آج بھی حیات ہیں، یہ سب علماء تھے. خلافت و ملوکیت میں مودودی صاحب نے حضرت عثمان غنی پر تنقید کی. آپ میں سے کئی لوگوں کو یاد بھی ہوگا اور معلوم بھی ہوگا، اور یہ لکھا کہ عثمان غنی اقربا پرور تھے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ لکھا ہے، یہ لکھا کہ مولانا حضرت عثمان غنی اقربا پرور تھے، لیکن یہ بھی لکھا کہ اقربا پرور ہونے کے باوجود عثمان غنی جنتی تھے، صحابی تھے، نیک نیت تھے. یہ لکھا. حضرت معاویہ کے بارے میں لکھا کہ انہوں نے، ان کا دور دنیاوی بادشاہت اور موروثیت کا دور تھا، وہ رسول اللہ کے دور نبوت کی تعلیمات سے دور تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت معاویہ کے نام پر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی لکھا کہ یہ تھے صحابی. یہ بھی لکھا. لیکن پاکستان کے ایک ایک خطے اور کونے میں مودودی کا نام گالی بنا دیا گیا ان دو باتوں کی وجہ سے. ان دو باتوں کی وجہ سے مجھے بھی اور آپ کو بھی مودودی سے اختلاف ہے، اب بھی اختلاف ہے. سارے سیاسی طور پر اتحاد ہو، اتفاق ہو، مذاکرات ہو آج کے دور میں اور بات، لیکن جو اختلاف شروع ہوا تھا 20-22 سال پہلے، وہ اختلاف علماء کا موجود ہے. اگرچہ آج جماعت اسلامی کے امیر قاضی حسین احمد کہتے ہیں کہ ان تحریروں سے ہمارا اتفاق نہیں، ہم مودودی کے مکلف نہیں، ہم مودودی کی ان عبارتوں کے قائل نہیں، وہ کہتے ہیں. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ علماء حق کا مودودی سے اختلاف صحابہ کی بنیاد پر تھا، اور پورے ملک کے ہر جلسے اور جلوس میں مودودی کا نام گالی بنا دیا گیا اور مودودی کو گمراہ، ابزال و مزل کہا گیا، کس بنیاد پر؟ کہ عثمان غنی کو خائن لکھا، یا اقربا پرور لکھا، یا امیر معاویہ کو قرآن و سنت کا مخالف لکھا. اس بنیاد پر پورے ملک میں علماء نے ایک آواز بلند کی، اور یہ آواز حق و صداقت کی آواز تھی. اختلاف اپنی جگہ پر ہوتا ہے، میری کسی بات سے آپ کو بھی اختلاف ہو سکتا. میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ختم نبوت کی تحریک میں، ختم نبوت کی تحریک میں علماء مذہبی بنیاد پر کام کریں تو کوئی اختلاف نہیں. مودودی کے خلاف علماء آواز اٹھائیں تو کوئی اختلاف نہیں. اور اس کے بعد 1979 11 فروری کو ایران میں ایک انقلاب آیا، اور وہ انقلاب شہنشاہ ایران کا تختہ الٹ کر لایا گیا. اس انقلاب کا بانی خمینی ہے جو ایران کا پیشوا تھا. 11 فروری 1979 ہے توجہ آپ کی میری باتوں کی طرف. 11 فروری 1979 کا انقلاب بہت انقلابی آواز سے آیا. پوری دنیا کا مسلمان ششدر رہ گیا. کسی نے کہا یہ بہت بڑا انقلاب ہے، کسی نے کہا یہ اسلام کا انقلاب ہے، کسی نے کہا یہ رسول اللہ کی شریعت کا انقلاب ہے. کسی نے کہا کہ اس انقلاب سے دنیا میں اسلام آ سکتا ہے، کسی نے کچھ کہا، پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی اصل حقیقت کیا. پاکستان کے علماء کی بہت بڑی تعداد اس انقلاب پر خمینی کو مبارکباد دینے ایران گئی. اور آپ کو ایک بات ایسی بتاؤں جو شاید آپ کے علم میں نہ ہو، اس انقلاب کے بعد ایک سال کے اندر اندر باقی علماء تو گئے ہی گئے، ایک وفد ایسا گیا جس وفد میں مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ بھی گئے، مفتی صاحب بھی تھے اس وفد میں. مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ہم تو یہاں سے چلے گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اصل حقیقت کیا ہے، لیکن جب ایران میں تہران کے ایئرپورٹ پر پہنچے تو طبی طور پر میرے دل نے کہا کہ میں خمینی سے ملاقات کرنے نہیں جاؤں گا. ویسے ہی جس طرح ایک عالم کی کوئی بصیرت ہوتی ہے، جس ہوٹل میں مفتی محمود صاحب اور یہ قافلہ ٹھہرا تھا، اس قافلے کے تمام اراکین خمینی سے ملاقات کے لیے گئے، لیکن مفتی محمود صاحب 3 دن تک ہوٹل سے ایک قدم بھی انہوں نے باہر نہیں نکالا. اور کیوں نہیں نکالا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اس کے عقائد کا ابھی تک پتہ نہیں تھا، لیکن میرے دل نے ویسے ہی نہیں مانا کہ میرے دل میں کچھ نفرت پیدا ہو گئی کہ اس جگہ پر مجھے نہیں جانا چاہیے. تو تیسرے دن ایران کے علماء کا ایک وفد آیا، مفتی محمود صاحب سے کہا کہ جناب آپ پاکستان میں ہیں اور پاکستان میں علماء کو بڑی اذیت دی جا رہی ہے، شیعہ علماء کو، اور آپ بھی وہاں موجود ہیں. تو مفتی صاحب کہنے لگے کہ مجھے صرف اتنا پتا تھا کہ خمینی کے انقلاب کے فوراً بعد بڑے بڑے سنی علماء قتل کر دیے گئے، تو مجھے یہ کسی نے وہاں بتایا، تو میں نے کہا وہاں تو کوئی شیعہ عالم نہیں مرا، یہاں تو آپ نے کئی سنی علماء کو ذبح کر ڈالا. تو اس پر ان کے سامنے کوئی جواب نہیں آیا. خیر مفتی صاحب واپس آ گئے. اب سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ مہلت نہیں دی مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کو کہ وہ اس انقلاب کے بعد جو اثرات آئے اس کا جواب دیتے. اور میں آج حلفن یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، جن کا انتقال 1980 کے اندر ہوا اور 1980 سے ایک سال پہلے خمینی کا انقلاب آیا تھا، اگر مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ 2 سال اور زندہ رہ جاتے یا 3-4 سال رہ جاتے تو پاکستان اور دنیا میں اس انقلاب کے بعد کے خلاف سب سے زیادہ آواز مفتی محمود کی ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کو میں جانتا تھا، میرے استاد بھی تھے، اور مولانا غلام غوث ہزاروی کو جانتا تھا، ہمارے بزرگ تھے، کہ وہ دین کے معاملے میں سب سے آگے تھے. یہ دین کی بات تھی کہ 1970 کے اندر مودودی صاحب سے دین پر اختلاف ہوا، ساری مصلحتیں بالا طاق رکھ کے میدان میں آ گئے کہ حضرت عثمان کے خلاف لکھا. لیکن خمینی کی کتاب کشف اسرار جب 1-1.5 سال کے بعد اس کا ترجمہ اردو انگریزی میں ہوا اور وہ منظر عام پر آئی، اور اس کتاب کے 107 صفحے پر یہ لکھا ہے کہ میں اس رب کو رب نہیں مانتا جس نے عثمان جیسے بدکماش آدمی کو خلیفہ بنا دیا. یہ تحریر جب اس کتاب کی منظر عام پر آئی تو مفتی محمود کے وارثوں کو اور مولانا ہزاروی کے وارثوں کو اور پاکستان کے علماء کو وہی کردار ادا کرنا چاہیے تھا جو کردار مولانا ہزاروی اور مفتی محمود نے 70 کے الیکشن میں حضرت عثمان غنی کو اقربا پرور لکھنے کے خلاف کردار سر انجام دیا تھا، اور کسی اس بارے میں کوئی مصلحت سامنے نہیں لانی چاہیے. اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں ہوتے تو وہ اس کفر کے خلاف سب سے پہلے آواز اٹھاتے اور جمعیت علماء اسلام کو اس کام کے لیے وقف کر دیتے کہ اس کتاب کشف اسرار کے اندر مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ تو پہلے تشریف لے گئے، کتاب بعد میں آئی، اس کتاب کے 119 صفحے پر خمینی نے یہ بھی لکھا کہ میں کہ ابو بکر سے بڑا قرآن کا دشمن دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا، کتاب کشف اسرار. اور اسی کتاب کو میں نے، وہی کتاب، یہ حق نواز شہید کانفرنس میں پشاور میں لوگوں کے سامنے پیش کی تھی. اسی کتاب کے 119 صفحے پر خمینی نے کہا کہ عمر تو اصلی کافر اور زندیق تھا، اسی کتاب میں کہا کہ ابو ہریرہ سے بڑا جھوٹا اور کذاب دنیا میں پیدا نہیں ہوا جس نے 5500 حدیث امت کو عطا فرمایا. اور خمینی کی وہ کتاب جو اس انقلاب کی بنیاد تھی جس کا نام الحکومت الاسلامیہ، فارسی، عربی، اردو، انگریزی سارے ایڈیشن اس کے آ چکے ہیں، اس میں وہ لکھا کہ 124,000 انبیاء اس مرتبے کو نہیں پا سکے جس کو 12 اماموں نے پایا. اگر جمعیت علماء اسلام اس کفر کے خلاف آواز اٹھاتی تو کسی اور جماعت کو بنانے کی ضرورت نہ ہوتی، لیکن چونکہ جمعیت علماء اسلام اس دور میں مارشاء اللہ کی سختیوں کا شکار تھی، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں. میرے لیے مولانا فضل الرحمان ہوں، مولانا سمیع الحق صاحب ہوں، حضرت درخواستی ہوں، مولانا خان محمد صاحب سجادہ نشین کنیا، میرے لیے تمام اکابر قابل احترام ہیں. اور میں نے پوری جماعت سے کہا ہوا ہے کہ کسی بزرگ کی شان میں کوئی بات ان کے خلاف کرنا یہ سپاہ صحابہ کے مشن کے خلاف. رائے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے کہ مجھے کسی طریقے کار میں یا ان کو میرے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جہاں تک علماء کی بزرگی کا، نیک نیت کا، ان کی عظمت کا تعلق ہے، ہم نے کبھی کسی عالم کی شان میں گستاخی نہیں کی اور نہ ہم اس کو اچھا سمجھتے. یہی سپاہ صحابہ کا منشور اور دستور ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ سیاسی بنیادوں پر کام ان کا وسیع تھا، وہ نیک نیت تھے، لیکن خمینی کے اس انقلاب کے بعد جب یہ کتابیں چھپ گئیں، یہ کتابیں منظر عام پر آ گئیں، یہ لٹریچر منظر عام پر آ گیا، آپ علماء ہیں، آپ مجھے بتاؤ علماء کا کیا فرق تھا، ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ اگر خمینی کا انقلاب شیعہ کے انقلاب کے نام پر آتا تو سپاہ صحابہ نہ بنتی. انقلاب تو ایران کمیونسٹوں کا انقلاب بھی آیا تھا روس میں، بشویک انقلاب 1917 میں لینن کا انقلاب تھا، انقلاب تو نپولین نے بھی برپا کیا تھا، ہٹلر کا انقلاب بھی آیا تھا، مسولینی کا انقلاب بھی آیا تھا. انقلاب تو جناب وہاں سعد زغلول پاشا کا بھائی بادشاہی ختم ہو گئی اور جمال عبد الناصر نے اس کا تختہ الٹ دیا تھا، بادشاہی نظام ختم کر کے مصر کے اندر انقلاب تو وہ بھی آیا تھا. لیکن بات یہ تھی کہ وہ کوئی بھی انقلاب اسلام کے نام پر نہیں آیا، لیکن خمینی کا انقلاب اسلام کے نام پر آیا. ریڈیو ٹیلی ویژن ایران نے یہ کہا کہ دنیا کا پہلا انقلاب 1400 سال کے بعد اسلام کے نام پر آیا. اور انقلاب میں کیا تھا کہ ابو بکر کافر ہے، عمر کافر ہے، عثمان کافر ہے، قرآن بدل گیا ہے، صحابہ کرام سارے مرتد ہو گئے، یہ کتابوں میں لکھا. اب اس وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ یعنی ایران کا ریڈیو کہہ رہا ہے ہم اسلام کے علمبردار ہیں، اور اس کی کتابیں کہہ رہی ہیں خمینی کی کہ ابو بکر کافر، عمر کافر، عثمان کافر. آپ بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ اتنا بڑا انقلاب اسلام کے نام پر؟ نہیں، عیسائیوں سے اختلاف ہے علماء کا. عیسائیوں نے کبھی اپنے آپ کو نہیں کہا کہ ہم مسلمان ہیں، یہودیوں نے کبھی نہیں کہا ہم مسلمان ہیں، کہا ہے قادیانیوں نے کہا ہم مسلمان ہیں. تو علماء نے اس کے مقابلے میں سڑکوں پر، بازاروں میں اتنی بڑی جنگ لڑی 90 سال تک کہ ایک آدمی کافر ہو کر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اس کے لیے 10,000 آدمی بھی شہید ہوا کہ ہے کافر، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. علماء نے اس کی شلواروں کا مذاق اڑایا، اس کا مذاق اڑایا، کبھی کسی نے کہا اس کو حیض آتا تھا، کبھی کسی نے کہا یہ پاگل ہو گیا تھا، کبھی کسی نے کہا کہ یہ نہ بوڑھی تھا نہ آدمی تھا، اس طرح کے مذاق تقریروں میں کیے. کیوں؟ کہ ایک آدمی ہو کافر، اپنے آپ کو مسلمان کہے، اس کا پاجامہ اتارنا، اس کو ننگا کرنا، اس کو رسوا کرنا، اس کو ذلیل کرنا، امت کے سامنے اس کے کفر کو آشکار کرنا اور لوگوں کے سامنے اس کی ہوا کو نکال دینا، یہ بھی دین تھا، یہ بھی شریعت تھی، یہ بھی فریضہ تھا. کیوں؟ کہ مرزا قادیانی نے اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس لیے وہی طریقہ کار علماء نے وہاں اختیار کیا. اور جب خمینی نے اپنے آپ کو اسلام کا علمبردار کہہ کر کفر کو پھیلایا، کفر کو عام کیا، ابو بکر و عمر
کفر کو کافر لکھا اسلام کا نام لکھ کر، تو اسی طرح کی جد و جہد اس کفر کے خلاف ہونی چاہیے تھی، اس دجل کے خلاف ہونی چاہیے تھی۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ دنیا کے تمام علماء، خواہ وہ بریلوی ہوں، خواہ دیوبندی ہوں، خواہ آل حدیث ہوں، دیوبند کے علماء کے جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، ان تمام علماء کے فتاوا پر مشتمل چند سالوں میں مولانا منظور نعمانی نے ایک متفقہ فتویٰ شائع کیا، جس فتوے میں لکھا کہ خمینی اصلا کافر ہے، خمینی مرتد ہے، خمینی لانتی ہے، خمینی بے ایمان ہے۔ یہ کفر کا فتویٰ متفقہ طور پر مولانا منظور نعمانی نے ان کے خلاف اس لیے چھاپا کہ وہ زندیقیت تھی کہ اسلام کے نام پر کفر پھیل رہا تھا۔ مولانا منظور نعمانی نے کتاب لکھی، وہ تو سپاہ صحابہ میں شامل نہیں تھے، انہوں نے تو سپاہ صحابہ نہیں بنائی تھی، وہ تو سپاہ صحابہ 85 میں بنی، اور انہوں نے تو فتویٰ نکالا 1983 میں۔
اور شیعہ کی تو دو تین حکومتوں تھی دنیا میں،
شام کی حکومت شیعہ کی، ایران کی حکومت شیعہ کی، اور عراق کے اندر 55% شیعہ، اور اسی طرح کئی ملکوں میں جڑے شیعہ کی، اور پھر حکومت کی بنیاد پر انقلاب آیا ایران میں۔ چنانچہ 1985 میں 6 ستمبر کو مولانا حق نواز جھنگوی نے اس کفر کے خلاف پاکستان کے عوام اور پوری دنیا کے لوگوں کو متحرک کرنے کے لیے سپاہ صحابہ کے نام سے ایک تنظیم کیمپ کی۔ اب اس کے بعد دو باتیں باقی رہ گئی، میں نے یہ اس اتنے وقت میں یہ بتایا کہ سپاہ صحابہ کیوں بنی۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ تم کافر تو اور بھی ہے، کافر کافر کا نعرہ شیعہ کے بارے میں کیوں لگاتے ہیں؟ یہ بھی بات قابل غور ہے کہ 1985 6 ستمبر کو سپاہ صحابہ بنی، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیعہ کا سپاہ صحابہ کے قیام کی وجہ سے سنی قتل ہوئے، نوجوان مارے گئے۔ یہ بھی آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ سپاہ صحابہ کا پروگرام قتل و غارت کا نہیں، کبھی بھی نہیں ہوا۔ 6 ستمبر 1985 کو سپاہ صحابہ بنی، اور 1992 فروری تک ایک شیعہ بھی سپاہ صحابہ کے ہاتھوں ملک میں نہیں مارا گیا، ایک شیعہ بھی۔ اگر اس کا مقصد قتل و غارت تھا تو ان 5-6 سالوں میں شیعہ کیوں نہیں مارا گیا؟ 22 فروری 1990 کو جب مولانا حق نواز کو شیعہ نے شہید کیا، اس کے بعد اس قتل پر ریئیکشن ہوا، شیعہ نے مولانا حق نواز کو قتل کر کے قتل و غارت کا آغاز کیا، پہل شیعہ نے کی۔ اب ایک آدمی کو آپ ناجائز طور پر قتل کر ڈالیں، کہ مولانا حق نواز کا کیا قصور تھا کہ 1985 سے 1990 تک پاکستان کی بہت ساری جیلوں میں حق نواز رہے تھے، اور مولانا حق نواز پاکستان کا وہ عالم ہے کہ جتنی سختیاں اور جتنی مشکلات اور جتنے دکھ اس عالم نے اٹھائے ہیں، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کسی عالم نے دین کے لیے اس ملک میں اتنے دکھ نہیں اٹھائے۔ میں ایک دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ مولانا حق نواز نے جب سب سے پہلے سٹیج پر شیعہ کے کفر کا اعلان کیا، اور خمینی کی یہ کتابیں دکھا کر کہا لوگوں یہ خمینی کافر ہے، 1979 سے لے کر 1985 تک کسی جماعت میں اس کفر کو سٹیج پر بیان نہیں کیا۔ فتوے ضرور آئے، فتویٰ تو آدمی گھر میں بیٹھ کر لکھتا ہے، پریس میں چھاپ کر دے دیتا ہے، تو یہ بھی بہت بڑا کام ہے، لیکن سٹیج پر، برسر عام چوک میں، جبکہ اس ملک کے تمام اخبارات ایران سے پیسے لے کر خمینی کے ایڈیشن چھاپتے تھے، ایسے دور میں چوک پر یہ کہنا کہ خمینی کافر ہے، یہ بہت بڑا مجتہدانہ کام تھا، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں تھی۔ میں مولانا حق نواز کا شروع سے ساتھی تھا، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں
کئی ایسے موقع آئے کہ میں نے مولانا سے کہا کہ آپ سختی چھوڑ دیں, یہ سختی نہ کریں, تو وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ میری سختی میری ذات کے لیے ہو تو میں چھوڑ دیتا ہوں, یہ اللہ کے دین کے لیے ہے, یہ نبی کی شریعت کے لیے ہے, یہ صحابہ کی آبرو کے لیے. میں کہتا تھا کہ کیسے لوگ کہیں مانیں گے کہ شیعہ کافر. انہوں نے کہا 1400 سال تک شیعہ نے صحابہ کو کافر کہا, تکیہ کر کے بچ گئے. جس نے پوچھا تو شیعہ نے کہا نہیں کہا, کتابوں میں لکھا کافر, لیکن جب لوگ پوچھتے تھے تکیہ کر لیتے تھے. اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں تکیے کی ساری چادر اتار کر ان کو چوراہے میں ننگا کر دوں, کیونکہ خمینی نے اپنی کتاب صحیفہ نور میں جو خطبات اس کے چھپے ہیں اس میں خمینی نے کہا کہ 1400 سال تک شیعہ کی کوئی دینی حکومت قائم اس طرح نہیں ہوئی جس طرح ایران میں آئی. اس لیے 1400 سال تک امام جعفر صادق کا وہ حکم واجب تھا جس میں امام جعفر صادق نے کہا تھا کہ تقیہ میرے ہر آدمی پر واجب ہے, کہ آج کے بعد جو شخص شیعہ مذہب کا کو شیعہ جو شیعہ اپنے مذہب کو ظاہر کرے گا وہ ذلیل ہوگا, اور جو مذہب کو یعنی چھپائے گا وہ عزت پائے گا. یہ اصول 1400 سال سے چلا آیا. چنانچہ فاطمیوں کی حکومت آئی, سلجوکیوں کی حکومت آئی, مغلوں کی حکومتیں آئیں, اور بڑے بڑے ادوار کی حکومتیں آئیں, بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں شیعہ مفتیوں کے طور پر قائم رہے, تکیہ کر کے رہے کہ ہم تو جی صحابہ کو مانتے ہیں, ہم تو دین کو مانتے ہیں, اپنے مذہب کو چھپایا. کیوں؟ کہ امام جعفر صادق کا فتویٰ تھا کہ مذہب کو جو چھپائے گا وہ عزت پائے گا, جو ظاہر کرے گا ذلیل ہوگا. خمینی نے اپنی تقریروں کے 36 خطبے میں کہا کہ میں آج یہ امام کا حکم منسوخ کرتا ہوں کہ مذہب کو چھپانا چاہیے, کیونکہ میری مذہبی اور دینی حکومت قائم ہو گئی ہے, اس لیے میں اپنے مذہب کو ظاہر کروں گا. چنانچہ خمینی نے اس پرانے فتوے کو منسوخ کر کے جب اپنا فتویٰ جاری کیا کہ میں مذہب کو ظاہر کروں گا, تو وہ کفر جو کتابوں کے نیچے چھپا ہوا تھا وہ ظاہر ہو کر منظر پر آ گیا. اس میں وہ جواب بھی آ گیا کہ ختم نبوت کی تحریک میں شیعہ بھی علماء کے ساتھ تھے, اور فلاں دینی تحریک میں شیعہ بھی ہمارے ساتھ تھے, اور اگر ختم نبوت کی تاریخ میں عطا اللہ شاہ بخاری نے سور مارنے کے لیے کتوں کو ساتھ ملا لیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کتا پاک ہو گیا, اس کا یہ مطلب نہیں کہ کتا ٹھیک ہو گیا. میرے بھائیوں, پھر ان کا اس انداز میں آپ کے مجلسوں میں آنا کہ جناب ہم تو صحابہ کو مانتے ہیں, تقیہ کر کے حکومتوں میں شامل رہے, تقیہ کر کے مولویوں کے مدرسوں میں شامل رہے, تقیہ کر کے حدیث کی کتابوں میں راوی بنے رہے, تقیہ کر کے بڑے بڑے مفتیوں کی کتابوں میں راوی بنے رہے, تقیہ کر کے انہوں نے اپنے مذہب کو دجل سے چھپائے رکھا, اور خمینی نے آ کر کہا میں تقیہ چھوڑتا ہوں, مذہب کو ظاہر کرتا ہوں. جب اس نے اپنے مذہب کو خود ظاہر کر دیا اور حق نواز نے سٹیج پر اس کے کچا چٹھا کو ننگا کر دیا, تو اس میں اس کا قصور کیا ہے؟ اس میں تو خود خمینی کا قصور ہے جس نے اپنا پاجامہ خود اتار دیا, اپنی شلوار خود اتار دی, چوک میں خود ننگا ہو گیا. حق نواز نے تو صرف یہ بتایا کہ یہ پہلے ناپاک تھا, پہلے غلیظ تھا, اب دیکھو ننگا ہو گیا, یہ تو پہلے ہی ننگا تھا, اس کا تو صرف اتنا قصور ہے. مولانا حق نواز شہید نے جب اس کفر کو اس انداز میں عام کیا, ان کو مشکلات میں مبتلا کیا گیا. 350 مقدمات مولانا حق نواز جھنگوی پر قائم ہوئے. ساڑھے 300 مقدمات کسی ایک عالم پر اس ملک میں نہیں ہوئے. پھر کوئی جیل ایسی نہیں جہاں وہ نہیں رہی. میاں والی کی جیل ہے, مچھ کی جیل ہے, ملتان کی جیل ہے, لاہور کی جیل ہے. مولانا حق نواز کو ڈیرہ غازی خان سے اس جرم میں گرفتار کیا گیا, کئی سال پہلے کی بات ہے, کہ انہوں نے خمینی کو کہ کفر سے لوگوں کو آگاہ کیا تھا, جیل میں چلے گئے. ایک کپڑا ایک جوڑا تھا ان کے جسم پر, ایک شلوار ایک قمیض, اتنا گندا تھا کہ جسم سے بدبو آ رہی تھی. 3 راتیں ان کو حوالات میں بند رکھا گیا, نہ کوئی روٹی نہ پانی نہ کوئی پوچھنے آیا, نہ جو مولوی پوچھنے آتا اس کو گرفتار کر کے پولیس والے اندر کر دیتے. ایس پی شیعہ تھا. 3 راتیں جسم سے بدبو آنے لگی. تو جب ان کو چوتھے دن جیل میں ڈالا گیا تو راستے میں ایک مولوی صاحب ملے, تو مولانا حق نواز نے اپنی شلوار اور قمیض اتار کر اسے دے دی, اور خود بنین اور ایک چادر پہنی جیل میں, اور کہا کہ اس کپڑے کو دھو کر مجھے پہنچا دینا کل. جب وہ اگلے دن پہنچانے آیا تو اس کو پولیس نے راستے میں پکڑ لیا. اب 12 دن تک مولانا حق نواز جیل میں اسی چادر اور بنین کے ساتھ رہا. کوئی آدمی پوچھنے نہیں آیا, کوئی ملاقات کرنے نہیں آیا, کوئی رشتے دار نہیں آیا.
یہ ایک واقعہ نہیں, جنگ کے اندر جب ان کو آخر میں پکڑا گیا,
ان کو گھسیٹا گیا, ان کو چوک میں مارا گیا, ان کی اینک توڑ دی, ان کے کپڑے اتار دیے, ان کو چوک میں لٹکا کر ننگا کر کے مارا گیا. جرم صرف یہ تھا کہ انہوں نے شیعہ کے کفر کو آشکار کیا تھا دین سمجھ کر, اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں اپنے پروگرام اور مشن میں مخلص ہوا تو میں ضرور کامیاب ہوں گا, اور اگر میں بدنیت ہوا تو پھر مجھے ویسے ہی ختم ہو جانا چاہیے اور میں ویسے ہی ختم ہو جاؤں گا, پھر آپ کو میری تکلیف کرنے کی ضرورت کیا. ایک شخص اپنے دین کی جد و جہد میں ذبح کر دیا جائے, شہید ہو جائے, اس کے بچے یتیم ہو جائیں, اس کی بیوی بیوہ ہو جائے, اور پھر اس کا مشن دنیا کے ایک ایک خطے میں پھیل جائے, یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ عام بات ہو گئی؟ اور نہیں تقریریں کرتے مولوی ہمارے جیسے, اور نہیں تقریریں ہوتی؟ کتنے واعظ آپ نے دیکھے, کتنے واعظ ہم نے, کتنے واعظ کیے, کتنے اثرات ہوئے اس کے. آج دنیا کے 17 ملکوں میں مولانا حق نواز کا کی جماعت کے دفتر قائم ہو چکے. میں مدینہ منورہ میں گیا تو وہاں حضور کے روضے کے سامنے ایک گاڑی کھڑی تھی, اور میں حیران ہوا کہ گاڑی کا دروازہ کھلا, اس میں مولانا حق نواز جنگوی کی تقریر کی آواز آ رہی تھی, اور اس میں مولانا حق نواز فاروق اعظم کی شان بیان کر رہے تھے, اور فاروق اعظم کی قبر سامنے موجود تھی, روضہ اقدس سامنے موجود تھا. میں حیران ہوا, مولانا حق نواز اس تقریر میں کہہ رہے تھے کہ میں فاروق اعظم کی عزت کے لیے اپنی جان دے دوں گا. جو سنتے تھے وہ روتے تھے. پوری دنیا میں ان کے اخلاص نے, ان کے نیت نے, ان کی صفائی نے, صفائی قلب نے پوری دنیا میں ایک انقلاب برپا کیا. میرے بھائیوں, ہماری جد و جہد, یہ دین کی جد و جہد, یہ دین کا معاملہ, یہ شریعت کا معاملہ, یہ کوئی کرسی کا چکر نہیں, کوئی گرانٹوں کی لڑائی نہیں, کا کوئی چراہٹ کا مسئلہ نہیں. 22 فروری 1990 سے لے کر آج 1993, 9 جون 1993 ہے, کتنے سال گزرے, ایک رات بھی ہم نے چین سے نہیں گزاری. ایک رات ہر وقت پریشانی, فکر. خیر, یہ فکر تو کوئی بات نہیں ہے, اصل تکلیف ہمیں اس بات کی ہے کہ صحابہ کے خلاف کتابیں اب بھی چھپ رہی. پہلے یہ تھا کہ صحابہ کو مجلسوں میں, جلسوں میں کافر کہتے تھے شیعہ, اب وہ بات نہیں ہے کہ کسی مجلس اور کسی جلسے میں شیعہ صحابہ کو کافر کہے, لیکن کتابیں لکھنے والے صحابہ کے خلاف اب بھی موجود, اور جب تک وہ صفحہ ہستی سے مٹ نہیں جاتے اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھے. انشاءاللہ ہم بھی اس راستے میں جان دے دیں گے, ہمیں بھی اس راستے میں جان دینی ہے, اور ہم بھی اس راستے میں جان دینے کے متمنی بھی ہیں, اور اس راستے میں جان دینے کے منتظر بھی. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ کام یہاں تک پھیل جائے کہ اگر ہم دنیا سے چلے بھی جائیں لیکن اس دھرتی پر کوئی شخص ابو بکر و عمر کے خلاف کوئی کتاب نہ چھاپ سکے, کوئی لٹریچر نہ لکھ سکے. آدمی کہتا ہے کہ میرے باپ کی لوگ عزت کریں, میری ماں کو کوئی برا نہ کرے, لیکن جن لوگوں کو رسول اللہ نے اپنی صحبت میں وقت دیا, اور جو 1400 سال سے نبی کی صحبت میں سوئے ہوئے, ان کو کوئی شخص کافر کہے اور ہم سارے چپ کر کے بیٹھ جائیں, اور ہماری ماں اور ہمارے باپ سے زیادہ جن کی عزت اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان نے دنیا کو بتائی, ان کو مرتد و منافق لکھا جائے, اور ہم چپ کر کے چادر تان کر گھروں میں بیٹھ جائیں, بھئی یہ بات سپاہ صحابہ سے نہیں ہوتی. آپ ان نوجوانوں کو جلد باز کہو, ان کو آوارہ گرد کہو, ان کو تشدد پرست کہو, جو مرضی کہو, ہماری لڑائی اپنی نہیں ہے. فیصلہ ساری باتوں کا قیامت کے دن ہوگا, اللہ کی عدالت میں ہوگا کہ کس بنیاد پر یہ نوجوان لڑتے تھے. ہاں, اگر ان کی کوئی ذاتی لڑائی ہو تو ٹھیک, 90 آدمی یا 100 کے قریب آدمی سپہ صحابہ کا شہید ہو چکا ہے, اور ہم لوگ خود موت کے منہ میں ہر وقت موجود ہیں, اور ہمارے عقیدے میں, نظریے میں, ہمارے پروگرام میں کوئی فرق نہیں آتا. آپ نہیں دیکھتے ہو ہم کوئی پاگل تو نہیں ہو گئے؟ ہمارے بھی بچے ہیں, ہماری بھی بیویاں ہیں, ہم نے بھی دنیا میں رہنا ہے, ہم بھی اس دنیا کے اندر موجود ہیں. یہ سب کچھ اللہ کے دین کے لیے ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں. اپنی ذات کے لیے ہو تو ٹھیک ہے، اگر ذات کے لیے ہوگا تو خود بخود سامنے آ جائے گا. ہمارے خلاف تو کئی لوگوں نے کئی پروپگنڈے کیے. کچھ سال پہلے یہاں پشاور سے ایک پمفلٹ چھپا کہ سپاہی صحابہ 50 لاکھ روپے حکومت سے لے لیا. کبھی یہ پمفلٹ چھپا یہ تو بک گئے، کبھی یہ پمفلٹ چھپا کہ جناب یہ تو مولانا اکنواز کا مشن چھوڑ گئے. کیا مشن چھوڑا جی ہم نے؟ مولانا اکنواز نے چوکوں چوراہوں میں شیعہ کو کافر کہا، ہم نے کافر کہنا چھوڑ دیا؟ ابھی یہ کانفرنس ہم نے کی، ہمارا ارادہ تھا جناب پارک میں جلسہ کرنے کا، انتظامیہ نے اجازت نہیں دی، ہم نے شاہی باغ میں کر لیا. تو اس سے مشن چھوٹ گیا، جلسے کی جگہ بدلنے سے نظریہ بدل گیا. ہم نے اس چوک میں جا کر شیعہ کو کافر نہیں پھر کہا، ہم نے اپنا موقف نہیں پیش کیا، ہم نے اپنی بات نہیں دہرائی. جو بھی موقع ہمارے مخالف کو آتا ہے، خواہ وہ ہمارا اپنا ہی مہربان ہو یا کسی اور کا کوئی دوست ہو، وہ موقع نہیں جانے دیتا. لیکن ہم نے ان تمام لوگوں کی لڑائیاں، اختلافات، تنقید اور نشتر تیر کے ان تمام کو اللہ کے سپرد کر دیا، اور یہ سب چیزوں کا فیصلہ قیامت کے دن ضرور ہوگا. ہم اپنے مشن پر قائم. ہم نے کہا کہ اس میں نے نواز شریف کے سامنے 1.5-2 سال پہلے 110 شیعہ کی کتابیں پیش کی تھی کہ ان کتابوں میں صحابہ کو کافر لکھا گیا، تیرے ساتھ ہماری لڑائی کوئی نہیں، یہ کتابیں ضبط کر لو ہم صلح کر لیں گے، صحابہ کی عزت کا قانون بنا دو ہم صلح کر لیں گے. اس نے کہا جی یہ تو واقعی کتابیں بڑی سخت ہیں، کتابیں دکھائیں. لیکن نواز شریف صاحب نے ہمارے ساتھ منافقت والا رویہ اختیار کیا، وعدہ کر لیا، بات پکی ہو گئی. مولانا عبدالستار نیازی پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی جنہوں نے کتابیں پر ریسرچ، ہم نے کہا بھی اب مسئلہ حل ہو گیا. اس کمیٹی کے 2 اجلاس ہوئے، پہلے میں نے فوٹو اسٹیٹ پیش کیا 110 کتابوں کا، پھر اس آخری اجلاس میں 110 کتابیں پوری پیش کر دیں، ہم نے کہا اب مسئلہ حل ہو گیا. لیکن پھر کیا ہوا کہ جناب 2 جولائی 1992 کو ہم نے کہہ دیا کہ اگلا اجلاس بغیر نتیجے کے نہیں ہوگا. انہوں نے اگلا اجلاس ہی کوئی نہیں کیا، قراردادیں منظور ہو گئیں کہ جو صحابہ کے خلاف یہ کتابیں لکھتا ہے اس کو سزائے موت دی جائے، صحابہ کو کافر کہتا ہے اسے سزائے موت دی جائے. یہ قرارداد پاس ہو گئی، کمیٹی نے سفارش مکمل کر لی، لیکن اس پر عمل نہیں ہوا. نواز شریف سے ہماری لڑائی ہو گئی، اختلاف ہو گیا. اب کل جو گزرا ہے، نواز شریف صاحب نے 2 وزیروں کو بھیجا ہمارے ہاں اسلام آباد میں مولانا اعظم طارق کے مکان پر، میں اور مولانا اعظم طارق اور مولانا ضیاء القاسمی ہم ساتھ تھے. کہتے جی ہمارے ساتھ تعاون کرو. ہم نے کہا وہ سفارشات کہاں ہیں، وہ مطالبات کہاں، وہ 110 کتابیں لاؤ کہاں ہیں جو ہم نے تمہیں دی تھی، وہ ناموس صحابہ بل کہاں ہے جو تم نے کہا تھا ہم منظور کریں گے. اب جناب ارد گرد دیکھنے لگے. میں نے کہا اب ایک دفعہ تمہیں دھکا لگا ہے، اسمبلی تمہاری ٹوٹی اور اب تمہارے ارکان اسمبلی کے کام ہوئے اور اب تمہیں ہماری حمایت کی ضرورت ہوئی. میں نے کہا چلو جیسے بھی صحیح، چلو آپ ابھی اس کو مان لیں. تو کل دونوں وزیروں نے کہا جی ہم یہ آپ کے سارے مطالبات وزیر اعظم سے پیش کریں گے. تو میں نے کہا ضرور، آپ ناموس صحابہ کا بل منظور کر دیں، شریعت بل منظور کر دیں، صحابہ کے خلاف اس لٹریچر کو ممنوع قرار دے دیں، ہماری کوئی ذاتی لڑائی تو نہیں آپ سے. اب چونکہ ان کی صوبوں میں اور مرکز میں لڑائی ہے، اب ان کے پاؤں جلے ہیں، اب جناب یہ کہتے ہیں کہ ضرور. میں نے کہا چلو کسی چکر میں ہو، یہ دین کی بات ہے، مانی جائے. اب انہوں نے اگلے ہفتے کا ٹائم ہم نے ان کو دیا ہے کہ جاؤ سوچو اگلے ہفتے تک، دعا کرو اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ صحیح نکالے. ہم دین کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ کتابیں، یہ لٹریچر صحابہ کے خلاف، یہ تحریک اس ملک میں صحابہ کے خلاف، یہ باتیں، یہ کفر، یہ دجل بند ہو جائے، آپ بھی چاہتے ہو؟ اور اگر قومی اسمبلی میں ہم گئے ہیں، مولانا اعظم طارق کو ہم نے بھیجا ہے، ہماری جماعت تو سیاسی نہیں، ہم نے تو جمعیت علماء اسلام کے ٹکٹ پر مولانا کو الیکشن لڑایا اور اسمبلی میں گئے. اور کیوں گئے؟ اس لیے کہ اسمبلی میں اب اپنے بل کی آواز اٹھائیں. اگر ہم اسمبلی میں نہ ہوتے تو نہ مجھ سے صحابہ کا بل کون پیش کرتا. ہم نے اسمبلی میں جا کر دینی کام کیا، کوئی وہاں سے یعنی پلاٹ نہیں لیے، کوئی الاٹمنٹیں نہیں کرائی، ہمارا ریکارڈ صاف ہے. مولانا اعظم طارق صاحب کو ڈیڑھ سال تقریباً ہو رہا ہے اسمبلی میں سوا سال. میں نے جنگ میں بھی پچھلے دنوں کہا ایک روپے کا فائدہ ہمارے ایم این اے نے اٹھایا ہو تو کوئی آدمی ہاتھ اٹھا کر اعلان کرے کہ اس آدمی نے اتنا فائدہ اٹھایا. جو ایم این اے ہم نے اسمبلی میں بھیجا ہے اس نے جب بھی اسمبلی میں تقریر کی صحابہ کی عزت کی بات کی. اور ہم چاہتے ہیں کہ آئندہ الیکشن اگر ہو تو مولانا اعظم طارق صاحب جیسے کئی اور اعظم طارق بھی اسمبلی میں ہم بھیجیں. آپ بھی چاہتے ہو کہ پانچ سات ایسے ایک آدمی نے اسمبلی کو لرزہ بر اندام کیا اور اگر چار پانچ اور اعظم طارق جیسے آ جائیں تو پھر چلے گی بات؟ شیعہ کی بات پھر چل سکتی ہے؟ تو ہماری یہ دعا ہے, ہماری سیاست اللہ کے دین کے تابع ہے, ہم مذہبی بنیاد پر دین کا کام کرنا چاہتے اور سیاست کو اس کے تابع کر کے کرنا چاہتے. اور آپ علماء کی موجودگی میں میں آپ سے درخواست کروں کہ آپ سپاہ صحابہ کی سرپرستی کریں, سپاہ صحابہ کے کارکنوں کی حوصلہ افزائی کریں, سپاہ صحابہ کے رضاکاروں کی اصلاح کریں. علماء سے کہوں گا کہ یہ نوجوان جو کل آوارہ گردی کرتے تھے, فلم اور سینماؤں میں پھرتے تھے, آج یہ صحابہ کی عزت کا پرچم لے کر پھر رہے ہیں. ان میں 100 کمزوریاں ہو سکتی ہیں, 100 مجبوریاں ان کی ہو سکتی ہیں, لیکن آپ کے یہ بچے ہیں, آپ کی اولاد ہے, آپ کے یہ برخوردار ہیں, آپ ان کی اصلاح کریں اور ان کی سرپرستی کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہم نے کبھی صحابہ دشمنوں کو مسلمان نہیں کہا, اور یہ مطالبہ ہم نے دیکھیے کل وفاقی حکومت کے دو وزراء چودھری امیر حسین اور رائے احمد نواز کو وزیر اعظم نے ہمارے ساتھ مذاکرات کے لیے بھیجا. ہم نے ان کے سامنے بھی اپنے موقف کا اظہار کیا اور ہم نے یہ کہا کہ جو شخص ابو بکر و عمر کو کافر کہتا ہے اس کو ہم مسلمان نہیں کہیں گے اور مسلمان مان نہیں سکتے. دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اپنے موقف سے باز نہیں رکھ سکتی, لیکن امن کے قیام کے لیے ہماری جماعت حکومت سے تعاون کرے گی. یکم محرم کا ہمارا جلوس جو پورے ملک میں نکلتا ہے, کئی سالوں سے نکلتا ہے, اور اس پر کوئی جھگڑا فساد کہیں نہیں ہوتا, اس مرتبہ بھی پرامن طریقے سے یہاں سے نکلے گا. اور ہماری طرف سے 10 محرم تک اور اس کے بعد تک قیام امن کے لیے ہماری جماعت انتظامیہ سے تعاون کرے گی, لیکن یکم محرم کے جلوس میں انتظامیہ بھی ہمارے ساتھ تعاون کرے گی. ٹھیک ہے, کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ بلند آواز سے. یہ کسی نے شادی کے بارے میں کوئی سوال کیا ہے شیعہ سے, بھئی یہ مسئلہ جو ہے آپ کسی مفتی صاحب سے پوچھیں, یہ جو مسئلہ آپ پوچھ رہے ہو. ہمارا موقف یہ ہے کہ کسی مسلمان لڑکے کا کسی کافر لڑکی سے نکاح نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, یہ مسئلہ یاد رکھیں. اور فتویٰ اگر لینا ہے تو کسی مفتی صاحب سے لیں, باقاعدہ مہر لگا کر وہ فتویٰ آپ کو دیں گے. یہ کیا ہے, کہتے ہیں پولیس والے ابھی سے ہمیں تنگ کر رہے ہیں اور گھر کے چکر لگا رہے ہیں. یہ بھی مجھے معلوم ہوا ہے کہ سپاہ صحابہ کے عہدیداروں کی فرشتے منگوا رہے ہیں اور ان کو نظر بند کرنے کا پروگرام کر رہے ہیں. میں یہ بات آج کہنا چاہتا ہوں کہ میں جماعت کے سربراہ کی حیثیت سے میں نے اپنی جماعت کو حکم دے دیا ہے کہ وہ قیام امن کے لیے آپ سے تعاون کرے گی, لیکن اگر آپ نے ہمارے کارکنوں کو قبل از وقت گرفتار کیا یا چھاپے مارے تو پھر ہمارا تم سے کوئی معاہدہ نہیں ہوگا. پھر ہمارا تم سے کوئی معاہدہ, پھر جو واقعہ یہاں پیش آئے گا اس کی ذمہ داری تم پر ہوگی, ہم پر نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, اور اگر آپ ہماری بات مانیں اور قیام امن کے لیے جو مذاکراتی کمیٹی بنائیں, ہم اپنے کارکنوں سے میں نے کہہ دیا ہے, آپ کے سامنے ان کو حکم دیا کہ قیام امن کے لیے انتظامیہ سے تعاون کرے, لیکن اگر انتظامیہ اس میرے تعاون کی کھلی پیشکش کے بعد کل ہی کو ہمارے کارکنوں کو گرفتار کرنے لگ جائے تو پھر آج ہی یاد رکھو, پھر سپاہ صحابہ اتنی کمزور بھی نہیں ہے کہ آپ ہمارے ساتھیوں کو جیلوں میں بھی ڈال دیں اور پھر بھی ہم آپ
کے نیچے سر جھکاتے رہیں، ایسا نہیں ہے اور آپ کو اس کا علم ہے، پھر امن کی ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، امن اسی طرح ہوگا کہ تم ہمارے ساتھ امن کی بات کرو گے تو ہم امن کی بات کریں گے، تم ہمارے ساتھ زیادتی نہیں کرو گے تو ہم بھی کچھ نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، اگر گرفتاریاں ہوئی اور تم نے کارکنوں کو بلا جواز پکڑا یا محرم کا جلوس یکم محرم کا تم نے نکالنے میں پابندی لگائی تو پھر ہمارا تمہارے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں، پھر امن کے بارے میں کوئی ضمانت ہم نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے، میں نے پچھلے سال کے حالات کی وجہ سے خود آفر کی ہے، انتظامیہ سے خود کہا ہے کہ ہم امن کے لیے آپ سے تعاون کریں گے، کوئی جھگڑا، کوئی لڑائی، کوئی فساد، کوئی دنگا سپاہ صحابہ کی طرف سے انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ اس کے پابند ہو گئے، اور میں اپنے کارکنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو ہماری بات امن کے قیام کے لیے جو میں حکم دوں گا آپ کو اس کی پابندی کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر انتظامیہ اس کی خلاف ورزی کرتی تو پھر میں اعلان کر چکا ہوں کہ پھر ہماری طرف سے کوئی معاہدہ نہیں، کوئی پابندی نہیں۔ ٹھیک ہے، اور صرف صوبہ سرحد میں نہیں بلکہ میں نے زیادہ خراب تھا، پچھلے سال کا واقعہ بڑا روح فرسا تھا، اس لیے اس تلخ واقعہ کی وجہ سے میں نے دو تین جلسے جو آج کے بعد بڑے بڑے جلسوں کا پروگرام سپاہ صحابہ کا یہاں 10 محرم سے پہلے کا تھا، میں نے وہ تاریخیں ان کو ملتوی کر دی، اور میں نے اس لیے یہ کام کیا کہ امن کے لیے کے خلاف کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو، اور ہم امن قائم رکھنے کے لیے جو تعاون کی میں نے کھلی پیشکش کی ہے وہ اس بات سے مشروط ہے کہ ہمارے کارکنوں کی گرفتاریاں نہ ہو اور یکم محرم کے جلوس میں رکاوٹ نہ ڈالی جائے۔ ٹھیک ہے، آپ کو میری بات یہ منظور ہے؟ آپ قیام امن کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کریں گے؟ جو بات میں نے کہی ہے اس کی پابندی کرو گے؟ جو میں نے آپ کو حکم دیا ہے اس کا ساتھ دو گے؟ دونوں ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرو، دونوں ہاتھ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ ہماری غلطیاں معاف فرما، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، اے اللہ جو کچھ بیان کہ اس کو قبول فرما، حضرت عثمان غنی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، پوری دنیا میں سپہ صحابہ کا پرچم بلند فرما، پوری دنیا میں سپہ صحابہ کے پیغام کو عام فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد وعلی علیہ وسلم۔
نیت کا ترجمان، اللہ کا ایک اور احسان، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ ماضی الرحمن فاروقی، اللہ ماضی الرحمن فاروقی، دلی تیرا دوسرا نام، دلی تیرا دوسرا نام۔ Gracias por ver el video.